नहीं
कोई बचेगा तो नहीं आपका?
हाँ नहीं नहीं नहीं
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات اور محترم خواتین، آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں۔ لفظ سوا جو اس مصرع میں آیا ہے یہ اصل میں دو مفہوموں میں آیا ہے، ایک مفہوم سوا کا وہ جو عام اردو میں استعمال ہوتا ہے ایکسپشن کے معنی میں، کہ جن کے رتبے یعنی جن کے درجے ایکسپشنل ہیں، جن کو اللہ نے کوئی امتیازی مقام دیا ہے ان کی سوا مشکل ہے۔ سوا پھر کہتے ہیں نجات کو، اس لیے کہ نجات پانے والے بھی وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر محاورے میں وہ ہوتے ہیں جو ایکسپشنل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی صرف وہ بچ گیا، باقی سب مارے گئے، تو نجات کے معنی میں اور کیا استثناء کے معنی میں، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اونچا مقام دیا ہے، اب ان کے لیے نجات، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی، یہ بھی مشکل ہے۔ اس کے لیے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 124 سے لے کر اور آیت نمبر 128 تک، یعنی پانچ آیتیں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں بمن اعرض عن ذکری، جس کسی نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشتا ضنکا، تو اس کے لیے ہوگی گزران تنگ، بنا شروع ہوں یوم القیامت عام، اور ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قالا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی آما، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقت کن تو بصیرا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا، جب دنیا میں میری موت آئی تھی، میری بینائی سلامت تھی، میری آنکھیں ٹھیک تھی، مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائیں گے، قالا، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتا، اور تو نے ان آیتوں کو بلا دیا۔ مراد یہ ہے کہ تو نے ان آیتوں کو فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، وکذالک الیوم تنسا، اسی طرح سے آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، وکذالک نجزی من اسرفا، ہم اسی طرح سے بدلہ دیں گے اس کو جس نے زیادتی کی، و ولم یومن بے آیات ربی، اور وہ در حقیقت اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں. بلا عذاب الآخرہ کے اشد و بابا، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا. یمشون فی مساکنہم، کہ یہ ان کی آبادیوں میں ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے ہلا دینے والی، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات آ چکی ہوں اور وہ ان آیات کو فراموش کر دے، نظر انداز کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ یہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس حال میں اٹھائیں گے کہ اندھا ہوگا اور میدان حشر میں بھی ٹھوکرے کھا رہا ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے اللہ کی طرف سے ایک شخص کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے کلام کی معرفت دے دے، اپنی آیات کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہنچا دے. تو جس پر اللہ نے یہ احسان کیا، اب اگر وہ احسان کی قدر نہیں کرے گا، احسان فراموشی کرے گا، تو پھر سزا بھی بہت سخت ہوگی. قرآن مجید نے یہ مضمون مختلف حوالوں سے کئی مقامات پر آیا. میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ قرآن مجید سے 5 مثالیں اس کی رکھوں گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے رتبے دے، اگر وہ اس رتبے کا پاس نہ کریں، اس کا حق ادا نہ کریں، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے معاملہ بھی بڑا سخت ہوتا. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ میری امت کے عالم باعمل کی مثال انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجے کی ہوگی، یعنی میری امت کا وہ عالم جو باعمل ہوگا وہ درجے میں بنی اسرائیل کے انبیاء تک پہنچ جائے گا، اور میری امت کا وہ عالم جو بے عمل ہوگا اس کی مثال اس کھدے کی تھی جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. یعنی درمیان میں کوئی مقام نہیں، یا تو بہت اونچا مقام ملے گا اور یا یہ ہے کہ پھر انتہائی گھٹیا اور بستی والا مقام ملے گا. مقام فیض کو راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یاد سے نکلے تو صوبے دار چلے. یہ تو خیر فیض نے بات کو دنیوی عشق کے اعتبار سے کہی ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ درمیان میں کوئی مقام ہے ہی نہیں، یا تو بہت اونچا مقام ہے اور یا بہت پست مقام ہے. اب میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے سوالے کا 5 مثالیں رکھوں گا. سب سے اونچا مقام انسانوں میں کس کا ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اونچا مقام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لا یمکن الثناء کمن کان حقہ بعد خدا بزرگ. کو ایک قصہ مختصر، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جیسی اے نبی آپ کی تعریف ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کی تعریف کر سکیں، لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ کو ایک قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد. تو سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تمام نوع بشر. اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کے حوالے سے فرماتے ہیں سورہ نساء 113 میں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ نے آپ کو حکمت اور دانائی سکھائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اے نبی جو آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ نے بہت بڑا فضل آپ پر کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ رتبہ بہت اونچا ہے، اسی حوالے سے آپ کا معاملہ بھی بہت نازک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 73-75 میں، بڑا نازک مقام ہے قرآن مجید کا، فرماتے ہیں وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی مشرکین مکہ تو اس بات پر کل گئے تھے کہ وہ آپ کو ہٹا دیں اس کلام سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا، تاکہ آپ ہماری طرف اس قرآن کے سوا کوئی اور بات منسوخ کریں. وہ آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں, آپ کو مجبور کر رہے ہیں. ایسے بے قرآن غیر حاضہ اور بدل, اس قرآن کی سبا کو اور قرآن لے آؤ محمد, یا اس قرآن کو بدل دو. یہ قرآن بڑا سخت ہے, بڑا ریجڈ ہے. تو ایسا قرآن ہو جس میں لچک ہو, جس میں کچھ ہماری باتوں کا بھی کوئی نہ کوئی ان کی حمایت کی گئی ہو. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں جتنی قرآن میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمارے معبودوں کی نفی کا مضمون اس میں سے نکال دو. تو نبی ان کارو لون کامین لے علینا بہرا, اے نبی وہ تو اس بات پر سن گئے تھے کہ آپ کو ہٹا دیں اس کلام سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, تاکہ آپ ہماری طرف کوئی اور کلام منسوخ کر دیں. وہ ذلت کا حضور کا فریدہ, اور اگر آپ نے ایسا کر دیا, آپ نے ان کی منشا کے مطابق قرآن میں کوئی ترمیم کر دی, تو آپ کو دوست بنا لیں گے. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے رہے. آپ کو تو انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہمارے بادشاہ بن جائیے. ان کو اصل دشمنی ہمارے پیغام, ہمارے کلام قرآن مجید سے رہے. لہذا اگر آپ نے قرآن میں کوئی ترمیم کر دی ان کی خواہشات کے مطابق, ادھر لگتا فضو کا فلیدہ, آپ کو تو بڑا گہرا دوست بنا دیں گے. اب آگے الفاظ سنیے, ولولا ان ثبتناک, اور اگر اے نبی ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے, ولولا ان ثبتناک لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا, تو آپ کو کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی چلے تھے. یہ انبیاء کی خاص حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ معاملہ جو ہوتا ہے اس قسم کا, وہ بڑا نازک ہوتا ہے. ایک آدمی فرض کیجئے کہ ہر قسم کے تشدد اور مار پیٹ اس دور سے گزرا ہو, اس کے بعد اس کو لالچ دے کر بھی مشن سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو, وہ تب بھی اپنے موقع پر قائم رہا, تو جب یہ جیون ڈیتھ ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے لوگ بہہ جاتے ہیں. کبھی کچھ میری بات مان لیں, مجھے کچھ عزت دے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی بات مانے, کچھ آپ ہماری بات مان لیں, کچھ آپ کی قرآن کی باتیں ہمیں قبول ہیں, کچھ اس میں ہماری باتیں داخل کر دیں. تو یہ جو لین دین کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے. تشدد جب ہو رہا ہوتا ہے تو آدمی بھی دل میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے مان رہے ہو, میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا. اسی طرح سے اس سے اگلا سخت مرحلہ لالچ کا ہوتا ہے. لالچ میں بہت سے لوگ بک جاتے ہیں. اللہ کے رسول پر, آپ کے ساتھیوں پر پہلے تشدد کیا گیا, پھر اس کے بعد آپ کو پیشکش کی گئی, آپ ہمارے بادشاہ بن جائیے, آپ جہاں چاہتے وہاں شادی کرا دیتے ہیں, اور آپ جتنی دولت کہیں گے آپ اس قدم میں ڈھیر کر دیں گے, آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے. اور اس کے بعد تیسرا جال پھر انہوں نے بھیجا بیکار کس چیز کا, دین کا کمپرومائز, کہ کوئی سودے بازی ہو جائے, آپ کچھ اس قرآن میں تبدیلی کر دیں پھر ہمیں یہ قرآن قابل قبول ہوگا. تو اس موقع پر بڑے بڑے لوگ اس موقع پر پھسل جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی سودے بازی کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ نبی اگر اللہ نے آپ کے قدم نہ جمائے ہوتے تو لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا, آپ بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو چکے تھے. اب آگے الفاظ کیا ہے, اذلہ ازتنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات, اس صورت میں ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے دنیا کا بھی, اور دگنا عذاب دیتے ہم آپ کو موت کے وقت بھی, اور ثم لا تجد لك علینا نصیرا, اور آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. یہ دگنا عذاب کیوں دیا جا رہا, ضیف الحیات زندگی کا عذاب بھی دگنا ہوتا, بس ضیف الممات اور موت کا عذاب بھی دگنا ہوتا. کیوں؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے, مقام بہت اونچا دیا ہے. اگر خدا نہ خاصے اس مقام سے جو ہے وہ نیچے اتر آتے, اس مقام کا پاس نہ کرتے, اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دیتا زندگی میں بھی, اور دگنا عذاب دیتا موت کے وقت بھی. تو یہ تو ہے کامل ترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری ہستیاں کون سی ہمارے لیے محترم ہیں؟ وہ محترم ہے ہمارے لیے ازواج مطہرات. ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے. وہ ازواج ہو امہاتہم, اور جو نبی کی ازواج ہیں ازواج مطہرات, وہ امت کے لیے بمنزلہ ماں, پوری امت کے لیے اللہ نے ان کو ماں کا درجہ دے دیا, بہت اونچا مقام دیا. براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونا, اور براہ راست ان سے تربیت حاصل کرنا, بہت اونچا مقام ہے خاتون کے لیے کہ وہ نبی کے زوجہ بنے, نبی کے گھر پر ہوں, یہ اونچا مقام ہے. لیکن اسی سورہ احزاب میں جس میں کہ ان کے اس اونچے مقام کا ذکر ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 331 میں, کیا فرمایا کہ یا نساء النبی, اے نبی کی گھر والی ہو, میں یات میں کننا بے فاحش مبینا, ان میں سے جس کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا, یضاف لہ العذاب ذیق ہے, اس کے لیے عذاب کو کر دیا جائے گا دگنا, وکان ذلک علی اللہ یسیرا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں دگنا عذاب دیا جائے گا؟ عام عورت کے مقابلے میں یہ بڑی سزا کیوں ہے؟ پھر وہ بات کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے, مقام بہت اونچا ہے, اب اگر اس مقام کا پاس نہ کیا, نبی کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کے باوجود اگر خدا نہ خاص کر کھلی بے حیائی کی, پھر عذاب بھی دگنا ملے گا. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ, اور پھر بائیس پارے کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے, سورہ عذاب آیت 31, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور تم میں سے جس کسی نے فرما برداری اختیار کی اللہ کے اور اس کے رسول کی, بس عمل صالحا, اور اچھا عمل کیا, نو تہا اجرہا مرتین, ہم اسے اس کا اجر بھی دگنا دیں گے. یعنی یا تو بہت اونچا مقام ملے گا, دوہرا اجر ملے گا, اور یا پھر دوہرا عذاب ملے گا. نو تہا اجرہا مرتین وآتذنا لہا رزقاً کریماً, اور ہم نے ایسی خاتون کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے. تو یہ دوسری مثال آئی ہمارے سامنے قرآن مجید سے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اس کے بعد تیسری مثال, یہ مثال قرآن مجید میں آتی ہے نام نہاد مسلمانوں کی. اگر آپ منطقی اعتبار سے دیکھیں تو آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ کافر کے مقابلے میں نام نہاد مسلمان پھر بھی بہتر ہے کہ نہیں؟ کافر تو نہ قرآن کو مانتا ہے, نہ نبی کو مانتا ہے, نہ اس نے کوئی زندگی میں نیکی کی ہے. لیکن جو نام نہاد مسلمان ہے, منافق ہے, وہ نبی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے. قرآن پاک میں یہ نہیں کہا منافقین کے بارے میں کہ نماز کہ وہ نماز پڑھتے نہیں. یہ تو ہمارے زمانے کا تماشا ہے کہ مسلمان بھی نماز پڑھتے نہیں, ورنہ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے ہارے جی کے ساتھ, بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ, بڑی قائدی کے ساتھ, اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, یعنی پھر بھی کچھ کو تو یاد کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پیمانے ہو تو ہم کہیں کہ کافروں کے مقابلے میں منافقین 12 ایک درجہ تو اوپر ہے نا, کچھ نہ تو نیکیاں کی ہیں, نمازیں تو کچھ نہ کچھ پڑھی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کا پیمانہ کچھ اور ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, سورہ حج آیت نمبر 11, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے مگر ذرا کنارے کنارے پر رہ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ, اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عمل کرتے ہو کو فائدہ ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ, اور اگر اس سے کوئی فتنہ آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو فوراً اپنے رخ کے اوپر پھر جاتا ہے. فرمایا خسرت دنیا والا آخر, یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا, آخرت میں بھی خسارے میں رہا. وذالک هو الخسران المبین, یہ بالکل واضح خسارہ, یہ بالکل کھلا خسارہ. یعنی دنیا کے اندر اگر کافر ہوتا تو پھر یہ ہے کہ آزاد ہوتا شریعت سے اور اپنی من موجی زندگی بسر کرتا, جو چاہتا کر لیتا. تو دنیا میں بھی اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, پوری طرح سے کھل کھیل نہ سکا, اور یہ ہے کہ آخرت میں بھی اس منافقت کی وجہ سے وہ خسارے میں جائے گا. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. ولا تجد لهم نصیرا, اے نبی آپ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے. کیوں؟ اللہ نے ان پر بھی احسان کیا, اللہ نے انہیں جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دی, لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے, کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی. ذالک بانہم آمنوا, اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے, صبح کفر پھر پیچھے ہٹے, پھر صفائی اختیار کیے, پھر دنیا داری کی طرف گئے, اور ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ دین کے ساتھ نہیں, انہوں نے دین پر عمل کیا ہے لیکن بچتے بچتے, اگر فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر آزمائش آ جائے, کو مال جان کی قربانی دینا پڑے تو جو ہے وہ بھاگ کر. نمازیں پڑھنے میں عبداللہ بن ابئی سب سے آگے آگے پہلی سب میں, لیکن جب جہاد اور جنگ کا موقع آیا تو فرار ہونے والوں میں سب سے آگے آگے. تو دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ اور جہنم کے سب سے نچلے گڑے پہ ہوں گے. یہ تیسری مثال ہے. اس کے بعد چوتھی مثال وہ ہے یہود کی. ممکن ہے ہمارا پیمانہ یہ کہے کہ مشرکین مکہ زیادہ بدتر ہے, اس لیے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی نبی پر ایمان کا انہوں نے اظہار نہیں کیا, وہ کسی کتاب سے ماننے والے نہیں تھے, وہ امیین تھے. جبکہ یہودی کم از کم کئی انبیاء کو وہ مانتے ہیں نا, اور تورات کو مانتے ہیں, زبور کو مانتے ہیں, تو لہذا ان کا معاملہ ان مشرکین سے ذرا اوپر ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 85, افا تو مینون بے بادل کتاب و تکفرون بے بعد, کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے؟ کچھ باتوں میں شریعت پر عمل ہے, کچھ پہ شریعت پر عمل نہیں ہے. فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك, تو جو کہ تم میں سے یہ حرکت کرے کہ کچھ باتیں شریعت کی مان لے اور کچھ نہ مان لے, گویا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا, اپنی مرضی کی اطاعت کر رہا. یہ حکم ذرا آسان ہے اور مجھے سوٹ کرتا ہے, اس پر عمل کر دوں گا میں. یہ اللہ کا حکم جو ہے ذرا سخت ہے, اور اس سے جو ہے میرے زندگی کم ہو جائے گا, ذرا کوئی زیادہ پابندی آ جائے گی, لہٰذا اس حکم پر میں عمل نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جس نے یہ روش اختیار کی, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, مگر یہ ایک ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں دی جائے گی رسوائی. ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب, لفظ اشد پہ غور کیجیے, قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دیا جائے گا سب سے سخت عذاب, مشرکین سے بھی زیادہ سخت عذاب ملے گا. ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب, قیامت کے دن ان کو پہنچایا جائے گا سب سے سخت عذاب. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اللہ کو بھی مانتے ہیں اور کئی نبیوں کو بھی مانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں. جو اس کو آسان لگا عمل کیا, اور جس حکم میں ذرا مشکل آئے وہ نہیں. جیسے آج ہماری اکثریت ہے جو ہے وہ چار نمازیں ہم پڑھنے کو تیار, لیکن فجر کے وقت میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں, تو مشکل ایک سب دو سب بن رہی ہیں. اس لیے کہ وہ ذرا جو ہے وہ قبل آزاد سے کہتے روزہ بھاری ہے, ہم سے کب پیار ہے تمہیں؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تو نیند زیادہ عزیز ہے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, چلاتا رہے مؤذن اختلاف تو خیر من النوم, اختلاف تو خیر من النوم, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو چار مثالیں دی قرآن مجید سے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ اعزاز دیا ہے, کچھ اللہ نے رتبہ دیا ہے. اب اگر وہ رتبے کا پاس نہیں کریں گے تو سزا بھی بدترین ملے گی. پانچویں مثال وہ ہے ایسے لوگ کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی نعمت دے دے اور وہ قرآن مجید کی نعمت کا پاس نہ کرے. سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ومن اسلم ممن ذکر بآیات ربہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے, رب کی آیات کے ذریعے سے اسے آسانی کرائی جائے. ثم اعرض عنہ, مگر وہ پھر بھی اعراض کرے, پھر بھی ٹس سے مس نہ ہو, پھر بھی اس کے عمل میں تبدیلی نہ آئے. فرمایا انا من المجرمین منتقمون, ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ جس بندے تک اللہ کا کلام پہنچے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دین کا بیان عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے ابن ماجہ کے, جس کے الفاظ یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ خاص اللہ والے ہیں اور جان لو کہ وہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں, یعنی جو بھی قرآن کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھنے والے ہیں وہی اللہ والے ہیں. تو یہ خاص اللہ کا انعام ہے کہ جس تک اللہ کا کلام پہنچے. لیکن اگر وہ اللہ کے کلام کے مطابق اپنے زندگی کا رخ نہیں بدلتا پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی کرتا ہے. تو آج جو ہم آیتیں اس وقت پڑھ رہے ہیں سورہ طہٰ کی, ان میں بھی یہی مضمون ہے. یہ ایک اللہ کا بندہ خوش نصیب کہ جس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچا, لیکن یہ ہے کہ اس نے اس کلام کا کوئی باق نہ رکھا, اس کلام کی قدر نہ کی, اس کے مطابق عمل نہیں کیا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ اندھا ہوگا. نوٹ کیجئے اسی سورت طہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے وہ پانچویں رکوع میں یہ بات جان فرمائی کہ یوم یوفق فی الصور آیت نمبر 102, اس روز یعنی روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی. اور فرمایا وناسر المجرمین یومئذ زرقا, ہم اس روز مجرموں کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یعنی کچھ مجرم ایسے ہیں کہ جو بہرحال ان کی آنکھیں سلامت ہوں گی, البتہ خوف کی وجہ سے نیلی پڑ چکی ہوں گی, اندھے نہیں ہوں گے. لیکن یہ وہ شخص جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں اس وقت آیت نمبر 123 میں, اس کو تو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھایا, تو قیامت کے دن سب لوگ اندھے نہیں اٹھیں گے, بلکہ اور بھی ایسے قرآن مجید سے آئے ہیں کہ وہ اٹھیں گے, دیکھ رہے ہوں گے, اور جو ہے وہ البتہ یہ کہ ان کی نگاہیں پتائی ہوں گی, تشخ تو جو ہے وہ تشخ تو افسار پورے ابراہیم کے آخر میں آتا ہے. لیکن یہ ایسے بدنصیب ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی, ان کو اللہ تعالیٰ بنائے سے محروم کر کے اٹھائے گا. کیوں اٹھائے گا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آیا اور اس کلام کی انہوں نے قدر نہ کی. فرمایا من اعرض عن ذکری, جس کسی نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر سے مراد ویسے تو لیا جاتا ہے اللہ کی یاد, اور اللہ کی یاد ہی میں انسان کے لیے سکون ہے. اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر نہ ہو تو انسان کی زندگی بے سکون ہے. اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کو اطمینان ہوتا. فرمایا کہ من اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اس کے لیے زندگی ہو جائے گی تنگ, سکون سے محروم ہو جائے گی. لیکن اکثر مفسرین نے یہاں پر ذکر سے مراد لیا ہے اللہ کا کلام, اللہ کی وحی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 123, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے بیان ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا. اللہ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا سے فرمایا آیت نمبر 123 میں, قال اخرج منها جميعا, کہ تم دونوں اس میں سے اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. آگے الفاظ کیا ہے, فاما یاتینکم منی ہدن, تو تم میں سے جس کے پاس بھی آ جائے میری طرف سے ہدایت, فمن اتبع ہدایا, تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی, فلا یضل ولا یشقی, تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی نامراد ہوگا. تو پچھلی آیت میں ہدایت کا ذکر ہے, وحی کا ذکر ہے, جس نے وحی کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی ناکام ہوگا. تو اس لحاظ سے سلسلہ کلام کو دیکھتے ہوئے, جو آیات میں آپس کا ربط ہے اس کو دیکھتے ہوئے, یہاں بھی تفسیر عثمانی میں آپ پڑھ لیں گے, دیگر تفاسیر میں پڑھیں گے, یہاں ذکر سے مراد ہے اللہ کا کلام یعنی وحی. فرمایا جس نے بھی میری وحی سے میرے کلام سے اعراض کیا, لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کے لیے گزران ہو جائے گی تنگ. جس آدمی کو علم ہی نہ ہو, وہ اگر بے عمل ہے تو اس کا ضمیر اسے کم جو ہے وہ کچو کے لگائے گا. لیکن جس آدمی کو قرآن کا علم ہو اور علم کے باوجود اللہ کے حکم کو توڑے, بلا شبہ اس کے لیے جو ضمیر کے پھر جو ہے وہ ٹینک اور جو کچو کے ہوتے ہیں وہ بڑے شدید ہوتے ہیں, زمین کی خرید اس کو چین نہیں لینے دیتی. صوفیہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ جو عالم بے عمل ہو وہ مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا, کس منہ سے اللہ سے مانگے, اس لیے کہ جانتا ہے کہ میں تو اللہ کی بات مانتا نہیں ہوں, اللہ میری بات کیوں سنے گا, اللہ میری دعا کیوں پوری کرے گا, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا علم ہے, میں ان احکامات کو توڑتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب میں مخلص نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مجھ پر رحم کرے گا, مجھ پہ کرم کرے گا, اللہ تعالیٰ کیوں میری دعاؤں کو سنے گا جبکہ میں اس کی بات نہیں سنتا. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جس کے پاس اللہ کا ذکر آ جائے اور وہ اس سے اعراض کرے, تو فرمایا کہ اس کے لیے زندگی ہو جائے گی تنگ, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اب وہ فریاد کرے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقت تم تو بصیرا, جبکہ میں دیکھنے والا تھا, یعنی دنیا میں جب میری موت آئی تھی تو میری آنکھیں سلامت تھی, یہاں پر میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا. اللہ کا جواب سنیے, کالا کزال کاتب کا آیا سونا, اللہ فرمایا کہ اسی طرح سے کچھ تک میری آیتیں آ گئی تھیں, وہ فن سیتا, اور تو نے ان کو نظر انداز کر دیا. ویسے تو نسیان کا مطلب ہوتا ہے بلانا, لیکن یہاں پر بلانے کا مفہوم نہیں ہے. کیوں؟ آج کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے, وہ کزال کل یوم سنتا, اسی طرح سے آج کے دن تجھ کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے تھے آج کے دن تجھے بلا دیا گیا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھول جائے گا قیامت کے دن؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھول اور ہر کمزوری سے پاک ہے. تو یہاں اصل مفہوم ہے نظر انداز کر دینا کہ تیرے سامنے میری آیتیں آئی تھی, انہوں نے ان کو نظر انداز کر دیا, تو انہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دی. اسی طرح سے آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا, آج تجھے بھی اٹھایا گیا حال میں کہ تم اندھا. تو یہ آیتیں اصل میں پانچویں مثال ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سبا ان کی سبا مشکل ہے. جن کو اللہ نے قرآن کا نور دیا, قرآن کا فہم دیا, قرآن کے ساتھ ان کو جوڑا, لیکن اب اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ نے ہم پر بھی کرم کیا ہے, اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا. ہم میں سے اکثر بھائی اور بہنیں وہ ہیں کہ جو رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن سن کر دین کی طرف مائل ہوئے, کچھ وہ ہیں جو کہ وہیں سے سن کر باقاعدہ ہر مہینے اس محفل میں آتے ہیں, کچھ ہمارے بھائی وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ قرآن مجید کو سنا, ان کے سامنے دین کے تقاضے آئے اور دین کے تقاضے ادا کرنے کے لیے وہ باقاعدہ تنظیم اسلامی میں جماعت میں شامل ہو گئے. لیکن اب اگر خدا نخواستہ جو احکامات قرآن کے ہمارے سامنے آئے, اگر اس کے حوالے سے ہم نے کوتاہی کی, اس کے حوالے سے ہم نے کوئی پہلو صحیح کی, تو پھر ہمارا معاملہ بہت نازک. اب ہم جن کے سامنے بھی قرآن مجید کا پیغام آ چکا ہے وہ ایک بڑے نازک مقام پر, اب ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی اپنی سی پوری کوشش کریں. نہیں کریں گے تو پھر ہمارا معاملہ جو ہے وہ ان آیات کے حوالے سے قیامت کے دن بڑا سخت ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا. میں پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا گیا. نمبر ایک, قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی کی یہی دعوی, قرآن پاک کا پہلا حکم یہ کہ یا یوحنا سوبدو ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا تصور میں سمجھتا ہوں اس محفل میں ہر شریک پر واضح ہوگا کہ عبادت سے مراد عبادات نہیں, عبادات بھی عبادت میں شامل ہیں لیکن عبادت ایک بڑا وسیع تصور ہے. عبد العربی میں غلام کو کہتے ہیں. عبادت اصل میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کا نام ہے. جس طرح سے غلام کو زندگی کے ہر معاملے میں, غلام کو 24 گھنٹے اور ہر معاملے میں اپنے آقا کی بات ماننی ہوتی تھی, بالکل اسی طرح سے عبادت بھی یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. لیکن غلامی میں عبادت میں فرق کیا ہے؟ غلامی مجبوری کی ہے, غلامی مارے باندھے کی ہے. عبادت اصل میں سبھی عبادت ہے جبکہ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبے کے ساتھ, احسان مندی کے جذبے کے ساتھ بجائی جائے. عبادت کی روح اللہ کی محبت ہے, عبادت کا ظاہر اس کا جسم اللہ کی کلی اطاعت. لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کو توفیق دے اپنے کاروبار کو حرام کی ہر صورت سے پاک کر. نمبر دو, اپنی معاشرت سے بےحوقی, بے حیائی, ڈرامے, فلمیں, بےحوقیاں, ان سب کو نکال. جب دیندار لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کل فلاں چینل پہ ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے, ہم نے ان کو سنا یہ سنا, تو مجھے بعض اوقات بڑا افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سنا, لیکن ساتھ اس کے اور جو خرافات آتی ہے کیا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند تھی, اس کا چینل گھماتے گھماتے بھی بہت کچھ انسان دیکھ لیتا. ویڈیو کیسٹ موجود ہے, سیڈیز موجود ہیں, ڈی وی ڈیز موجود ہیں, آدمی اور ذریعے سے بھی ڈاکٹر صاحب کو سن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے اکثر گھروں میں اس میڈیا کے ذریعے سے فحاشی پھیل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری شرم وغیرہ وہ جو ہے وہ نجانب کا جنازہ جو ہے وہ کب سے نکلا ہوا اور کیوں کر رہا ہے, کیوں جو ہے وہ ہمیں شرم وغیرہ نہیں آتی. اسی طریقے پر ہمارے شادی بیاہ ہوں تو وہ ہندوانہ رسومات سے پاک ہو, ہماری زمین ہر قسم کی بدعت سے پاک ہو, گھر میں بھی پردہ ہو, گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پاکیزہ ماحول ہو, کاروبار ہمارا صاف ستھرا ہو, ہماری تمام تقریبات شریعت کے مطابق ہو. تو یہ اصل میں ہے پہلا قرآن مجید کا حکم, اللہ کی عبادت. دوسرا قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہو. اب ہمارا فرض ہے کہ صرف خود ذاتی زندگی میں عبادت نہیں کرنی بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی ہے، نیکی کا بھی حکم دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے کئی بار اس سے پہلے آئی ہے کہ لوگوں نیکی کا حکم دو، لوگوں برائی سے روکو، ورنہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے، تم دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ خود سوچیے مسجد نبی کی نمازوں کا کتنا ثواب ہے، 50,000 کے برابر، بعض روایات کے مطابق 1,000 کے برابر، بعض کے مطابق 50,000۔ مسجد حرام کی نمازوں کا ثواب متفق علیہ حدیث ہے کہ 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس کے مقابلے میں دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کی جد و جہد وہ ہمارے فرض میں شامل ہے۔ لہٰذا بہت کم صحابہ کی قبریں آپ کو ملیں گی حجاز، سب کے سب نکلے ہیں حجاز سے اور کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچایا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں رہتے اور ہر نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتے، لیکن نہیں، مکہ فتح کر کے دوبارہ مدینہ گئے اور اس کے بعد 2 سال تک پھر دوبارہ مکہ نہیں آئے، کیا کام کرتے رہے؟ تبوک کا سفر کیا، اسی طریقے پر مختلف جو اور شورشیں اٹھ رہی تھیں ان کا مقابلہ کر کے دین کو مستحکم کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجیحات اور کی ہمارے کچھ اور۔ نمبر 3، قرآن پاک ہمیں کہتا ہے الاقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی اختلاف کے اندر مت پڑو۔ تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد، یہ ہر مسلمان کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جیسے کہ اقیم الصلاۃ نماز فرض ہے۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، اگر تم تورات کو انجیل کو اور جو کچھ تمہارے طرف نازل کیا گیا تم اس کو قائم نہ کرو، کیا یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ان سے کر رہا ہے لیکن ہمارے لیے عبرت ہے، اہل کتاب سے کوئی اللہ تعالیٰ کی وہ ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ آج یہی اللہ کا پیغام ہمارے لیے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن والو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم قرآن کو قائم نہ کرو۔ تو یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو نمبر 1، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کریں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اور نمبر 3، اللہ کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کریں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ اگر اللہ کا دین غالب ہو جاتا بغیر جماعت کے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے یہ دین غالب کر دیتے اور ان کے ساتھ تو ہارون علیہ السلام بھی تھے، لیکن غالب نہیں ہوا دین۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قوم نے کورا جواب دے دیا تھا، ساتھ نہیں دیا۔ قوم نے کہا تھا فضل بنتا وربوں کا پکا چلا اتنا ہا ہونا کاسوس، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ دین غالب اکیلے نہیں ہوگا، اس کے لیے کسی جماعت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اب ہم سب کے سب غور و فکر کریں، اپنے گربان سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور ہم عمل کے حوالے سے کام کریں۔ کیا ہم پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مان رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ہماری ذات پر اللہ کا دین نافذ ہے؟ کیا ہمارے کاروبار میں، کیا ہماری معاشرت، ہمارے گھر بار میں، کیا ہماری شادی بیاہ کی رسومات میں کیا احکامات سرے پر عمل ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں ہو رہا تو پھر فکر کیجیے۔ دو ہی چیزیں، شکر ہے یا فکر ہے۔ اسی طریقے پر کیا ہم واقعات اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کیا ہم خیر امت میں شامل ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور نمبر 3، کیا ہم دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعی جد و جہد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تنظیم اسلامی کے ساتھ، جو یہاں پر میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ بھی ذرا غور کرے، یہ کیا صرف تنظیم کے اندر شامل ہونا کافی ہے؟ اور یا یہ ہے کہ فعال طریقے پر آپ دین کی خدمت کے لیے کام کرنا، اللہ کا حکم تو یہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرو، اور مال و جان اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف فارم فل کر کے، یا یہ ہے کہ تنظیم کے اندر نام لکھا کر مطمئن ہو کہ چلو ہم تو اس اجتماعی سے شامل ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ترجیح کس کو حاصل ہے؟ دین کو حاصل ہے کہ دنیا کو حاصل ہے؟ ہم دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں ہمیں خود احساس ہو جائے گا. تو بڑا نازک مقام ہے میرا اور آپ کا. میں نے 1986 میں ڈاکٹر صاحب کو سنا تھا جب ان کا دورہ تجن قرآن ناز آباد نمبر 5 کی مسجد میں ہو رہا تھا. تو میں تو اس کے بعد صاف لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں وہ تجن قرآن سن کے پھنس گیا, اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ہمارے لیے رستہ نہیں چھوڑا. اب ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ ٹوٹی پوٹی کوشش کر کے قرآن پر عمل کی کوشش کریں, ورنہ اگر قرآن ہمارے سامنے نہ آتا اور ہمیں قرآن کا علم حاصل نہ ہوتا تو ہمارا معاملہ مختلف تھا. اب معاملہ ہمارا ہو گیا بڑا تھا, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کا فہم دے دیا. یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے بارے میں غیر مسلم بھی مانتے ہیں تو یہ کتاب وہی ہے جو محمد نے دی تھی اپنے فالوور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آیتیں مسترد ہیں اور فلاں آیتیں ضعیف ہیں اور یا معاذ اللہ فلاں آیتیں موجود ہیں. یہ پورے کا پورا قرآن میں پاک اتھینٹک ہے, قرآن کا ہر لفظ مستند, اس قرآن کے اندر کہیں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو جب قرآن ہمارے سامنے آ گیا تو ہمارے سامنے اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا جو بھی فہم ہمیں حاصل ہوا ہے ہم اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں. نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ معاملہ بہت زیادہ نازک ہوگا, اس لیے کہ جب علم حاصل ہو گیا اب ہمارے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس جواز نہیں ہوگا اپنی بے عملی کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے, اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. جہاں اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کا فہم دیا ہے وہیں اللہ تعالی اب ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے, اپنے شکر کے لیے اور اچھے طریقے پر اپنی بندگی اور عبادت کے لیے. ربنا اوزینا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا, اے رب ہمارے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شکر کریں ان نعمتوں کا جو تو نے ہم پر کی ہیں, والا والدینا اور تو نے ہمارے ماں باپ پر کی ہیں, وانعمنا صالحا ترضا اور تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اچھا عمل کریں جس سے کہ تو راضی ہو جائے. واسطے لنا ذریتنا, اے اللہ ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرما دے, ہماری اولادوں کو بھی اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا دے. انا تمنا الیہ, اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں, وانا من المسلمین اور ہم تیرے فرما برداروں میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. فرمایا کذالک اتتک آیاتنا, اسی طرح سے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں, فنسیتھا تو نے ان کو فراموش کر دیا, وکذالک الیوم تنسا, اسی طرح سے آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے, تجھے بھی فراموش کر دیا گیا ہے. وکذالک نجزی من اسرف, ہم اسی طرح سے بدلہ دیں گے اس کو جس نے کہ زیادتی کی, ولم یؤمن بآیات ربہ, اور وہ در حقیقت اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں, جو چوتھا حصہ ہے قرآن مجید پر عمل اس کے ذیل میں, کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارما, وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے قرآن مجید کے حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کر دیا, تو اس کا ایمان وہ مقبول نہیں ہے, اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس کے سامنے آیتیں آئیں اور اس نے ان آیتوں کو نظر انداز کر دیا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو صورت ہوگی مشرکین مکہ والی ابو جہل والی, آیتیں آئیں اور وہ ایمان نہیں لایا تو ظاہر بات ہے اس کا بھی برا اثر ہوگا, اور یا پھر ہوگا نام نہاد مسلمان کا معاملہ کہ آیتیں آئیں سمجھ میں آ گئیں لیکن اس کے بعد اس نے اس کو نظر انداز کر دیا, اپنے عمل میں ان کو جگہ نہیں دی, تو حقیقت میں یہ بھی ایمان نہیں لایا. ماں امنا بالقرآن من استحل محارما, وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے کہ قرآن کے حرام کرتا کو حلال کر لیا. جانتا ہے سود حرام ہے پھر بھی سودی کام کرتا ہے, جانتا ہے فحاشی حرام ہے لیکن پھر بھی اس کی معاشرت اس میں مخلوط محفلیں اور اس کے اندر ڈرامے فلمیں بہودیاں بہودہ مناظر یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. تو فرمایا ولم یؤمن بآیات ربہ, یہ شخص اصل میں اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں. ولا عذاب الآخرت اشد عذاب, یقیناً جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا اور وہ باقی رہنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمایا. فرمایا افلم یہد لہم, کیا یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں, کم اہلکنا قبلہم من القرون, کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا. یمدون فی مساکنہم اور یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں. آخر کب تک تم نے دنیا میں رہنا ہے؟ تم نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ممکن ہے تبھی موت مر جاؤ, ممکن ہے کہ کوئی عذاب ہے اس سے ہلاک ہو جاؤ. اس آدھی زندگی کے لیے کیوں اپنی آخرت کو تم دو پر لگاتے ہو؟ کچھ پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے, کب ہم بھی چلے جائیں. بہت سارے ہم سے پہلے آئے اور وہ کس طرح سے چلے گئے. عقل مندی یہی ہے, ہوش مندی یہی ہے, دور اندیشی یہی ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے, اس عارضی زندگی کی لذتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو دو پر نہ لگائے. اور بالکل اچھے بچوں کی طرح, اللہ کے اچھے بندوں کی طرح, اللہ کے جو بھی احکامات ہمارے سامنے قرآن مجید سے آئے ہیں ان پر عمل کی کوشش کرے, اور اس کے لیے کوشش کرے کہ اپنی پوری توانائی لگا, اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے کھپا دے. تو بچا بچا کے نہ رکھ سکے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو فرمایا کہ اس سے پہلے کتنی نفسوں کو ہم نے ہلاک کیا, کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہو؟ وہ بھی آیا ہے دنیا میں, بلاخر اس کو یہاں سے جانا ہے. ان نتیزہ نکلا یا سل پولیس ہوا, بے شک ان تمام باتوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں, عقل رکھنے والے ہیں, سوچنے سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے احکامات پر, اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائیوں کے لیے بھی احکامات پر عمل کرنا آسان فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کوئی سوال آپ کا ہو تو میں حاضر ہوں.